الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرا کہ اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت سے وہ ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا یا گناہ کی خواہش سے اس کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. بھائی وہ ذرا یاد دلانا، وہ ویلنٹائن ڈے ہے کب؟ 24، ہاں ذرا یاد دلائیے بھائی. ابھی مجھے پتا چلا ہے، مجھے پتا بھی نہیں تھا اور یہ بتانا ضروری ہے. تو یہ گویا فرمایا کہ جو شخص خوف زدہ ہوا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو گناہ کی خواہش سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہے، تلک الدار الآخرہ، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر ہم نے بنایا ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں رہتے ہوئے بڑائی نہیں چاہتے اور فساد بھی نہیں چاہتے. والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام متقین کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے. یہ دو صفات، ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو بیان کیا گیا اور دوسری آیت میں عاجزی اور انکساری کو بیان کیا گیا. یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، یہ دو صفات ہیں جو ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو میرے دوستوں، سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ فوج جتنی اس وقت زیادہ ہے پہلے کبھی نہیں تھی، پولیس جتنی اس وقت زیادہ ہے پہلے کبھی نہیں تھی، جتنے ادارے اور اس کے حفاظت کے اور ادارے ہیں، حفاظت کرنے والے گارڈز وغیرہ فراہم کرتے ہیں، پاسبان فراہم کرتے ہیں، مختلف ادارے ہیں اور ان کے پاس جدید قسم کا اسلحہ موجود ہے. دوسری طرف ایک تو یہ رخ ہے کہ فوج کی تعداد بڑی ہوئی ہے پہلے کے مقابلے میں، ان کے پاس اسلحہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے اور زیادہ جدید ہے. پولیس اور مختلف رینجرز اور گارڈز کی کمپنیاں, سیکیورٹی کے ادارے بہت سارے ہیں, اور ان کے پاس بہترین ساز و سامان اور اسلحہ موجود ہے. لیکن دوسرا رخ دیکھیے کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں یا نہیں. میرے دوستو, اگر فوج سے جرائم رکتے ہوتے, پولیس سے رکنا ہوتا, یا ان حفاظت کے یہ جو ادارے ہیں ان سے رکنا ہوتا, تو آج پوری دنیا کو متقی ہونا چاہیے. معلوم ثابت ہوا کہ متقی ایسے نہیں بنتا. متقی صرف اور صرف اس وقت بنتا, میں آپ سے عرض کروں, امریکہ میں ایک مرتبہ, یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, امریکہ میں ایک مرتبہ شراب پر ایک سال کے لیے پابندی لگائی گئی کہ کوئی شراب فروخت نہیں ہوگی, کوئی شراب نہیں پیے گا. بظاہر وہ پابندی کا جو سال تھا, بظاہر اس سال میں دکانوں پر شراب فروخت نہیں ہوئی, اور جو شراب کی کمپنیاں وغیرہ وہاں سے شراب فروخت نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, بظاہر کچھ بھی نہیں ہوا. ایک سال جب یہ گزرا ہے اور سروے کیا گیا کہ بھائی اب تو شراب کی روک تھام ہو گئی, وہ حادثات بہت ہوتے تھے, شراب کے نشے میں لوگ ہوتے تھے, جھگڑے ہو جاتے تھے, لڑائیاں ہو جاتی تھیں, حوادث ہوتے تھے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے, بالآخر شراب پر پابندی لگانی پڑی. وہ بظاہر تو پابندی رہی, لیکن جب سروے کیا گیا تو رپورٹ کیا آئی کہ اس سال جتنی شراب پی گئی ہے تاریخ میں کسی ایک سال میں اتنی شراب نہیں پی گئی, امریکہ کی تاریخ میں کبھی اتنی شراب نہیں پی گئی. حالانکہ سخت پہرا لگا ہوا, سخت پابندی, پولیس موجود, فوج موجود, ادارے موجود جو روک تھام کر رہے ہیں, مگر سب سے زیادہ شراب اسی وقت پی گئی جب پابندی تھی. عربی کی ایک کہاوت ہے, الانسان حریص فیما منیا, انسان حریص ہوتا ہے اس چیز میں جو جس سے اس کو روکا جاتا ہے نا, وہ اور حریص ہو جاتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے. شوگر جب ہو جاتی ہے تو میٹھی چیزیں کھانے کو اور زیادہ جی چاہنے لگتا ہے, چاہے پہلے نہ کھاتے ہوں مگر اب جی چاہنے لگتا ہے. جب مرچیں منع کر دی جاتی ہیں کہ آپ مرچ نہیں کھا سکتے, بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے, تو اس وقت اور زیادہ جی چاہتا ہے کہ یہ کھائے. یہ انسان کی طبیعت ہے, حریص ہے ان چیزوں میں جس سے اس کو روکا جاتا ہے, یہ اور حریص ہو جاتا ہے. تو تمام تر پیروں کے باوجود زیادہ شراب پی گئی, بس ثابت ہوا. اور دوسرا رخ میں نے آپ سے عرض کر دیا, فوج موجود ہے, پولیس موجود ہے, رینجرز موجود ہے, جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, کوئی متقی بن گیا, قتل و غارت گری رک رہی ہے. تو میرے دوستو, جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو آدمی متقی نہیں بنتا. ان فوج کے پہروں سے, پولیس کے پہروں سے, قوانین سے متقی نہیں بنتا آدمی, بلکہ ایک درجے میں اور زیادہ حریص ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ شراب زیادہ پی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے جرائم کی روک تھام, گناہوں کی روک تھام, معاشرے کو امن اور سکون دینے کا نسخہ یہ عطا فرمایا کہ تم خوف خدا پیدا کرو. وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روک لیا, بری خواہش سے روک لیا, مراد بری خواہش ہے, نفس کی تعریف ہی یہی ہے, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یہ نفس ہے. اور مرغوبات طبعیہ شرعیہ کا نام نفس نہیں ہے, وہ عین شریعت ہے. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ یعنی طبیعت کو جو باتیں اچھی لگیں مگر شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو. جتنی ایسی باتیں ہیں اور یا جتنی ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی سب پہ سب نفس ہے جو طبیعت کو اچھی لگے لیکن شریعت نے روکا ہو بس یہ نفس ہے. اور جو چیزیں طبیعت کو اچھی لگتی ہوں اور شریعت نے بھی ان سے نہ روکا ہو یہ نفس نہیں ہے, یہ تو اللہ کی اطاعت ہی ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آج پلاؤ کھایا جائے تو آپ پکوا لیجئے کھا لیجئے, بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے, یہ بہت بڑا نسخہ ہے. ایک مرتبہ میں طالب علمی کا زمانہ تھا تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس کمرے میں موجود تھا, تو بڑی عجیب بات فرمائی اور ایسی بات تھی کہ مجھے آج تک اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے. یہی تو بات ہے, اللہ والوں سے کوئی ایک چیز مل جاتی ہے وہ ہمیشہ کام آتی ہے, آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا جی چاہے کسی حلال چیز کو, یہ نفس کی خواہش ہو رہی ہے کسی حلال چیز کے لیے, اس کو اللہ نے حرام بھی نہیں کیا, اور فرمایا کہ تمہارے پاس استطاعت بھی ہے, قوت ہے, اختیار ہے کہ تم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو, تو تم فوراً اس نفس کو فراہم کر دو. حضرت نے مثال بھی دی تھی کہ تمہارا اگر گنے کا رس پینے کو جی چاہتا ہے تو تم خرید کے لے آؤ, بازار میں مت پیو, جگہ اور برتن تبدیل کر دو. یہ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بازار میں کھاؤ پیو مت, شدید مجبوری ہو جائے وہ بات الگ ہے, لیکن اگر اول تو بازار کی چیز کم سے کم کھانی چاہیے, اس کو احتیاط ہی بہتر ہے. ان بازار کی چیزوں کو نہ جانے کتنے غریب لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں میسر نہیں ہے, تو کہاں برکت رہی اس میں, اور نظر لگ گئی. تو اس لیے بازار کی چیزوں سے کھائیں, اور پھر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں, وہ ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں, ان کے ہاتھ کا پکا ہوا سالن, اور ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں, اور ہیں وہ بے نمازی. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ کسی نے ان کی دعوت کی تو روٹیاں بنائی جا رہی تھی, تو پڑوسن بھی موجود تھی, اس نے کہا لاؤ بزرگ آئے ہوئے ہیں اللہ والے ہیں یہ روٹیاں کھائیں گے, میں بھی ایک دو روٹیاں بنا دوں. تو اس نے بھی دو روٹیاں اس نے بھی بنا دی. جب وہ روٹیاں لے جا کر رکھی گئیں حضرت کے سامنے تو حضرت نے دو روٹیاں نکالی اور یہ اور باہر رکھ دیا ان کو, فرمایا یہ کسی بے نمازی عورت نے بنائی. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خادم چائے پلایا کرتے تھے, وقت مقرر تھا عصر کے بعد چائے پلاتے تھے, اور چونکہ عصر کی نماز پڑھتے ہی وہ چائے بنانے میں لگ جاتے تھے تو عصر کی نماز کا وضو ہوتا تھا, تو گویا وضو سے چائے پلاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ فراغت کے لیے جانا پڑا تو وضو اتنے میں حضرت کی چائے کا بھی وقت تھا, اگر وضو کرتے تو وضو کا ان کا اتنا اہتمام بھی نہیں تھا, بس وہ تو نماز کے بعد بنایا کرتے تھے تو وضو ہوتا ہی تھا. تو اس دن فرمایا معلوم آج چائے میں مزہ نہیں آیا, معلوم ہوتا ہے تم نے بغیر وضو کے چائے بنائی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت ایسی ہی بات ہے. اللہ اکبر. تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جگہ اور برتن تبدیل کر دینا چاہیے, اگر بازار کی چیز کھانی بھی پڑ جائے اول تو احتیاط بہتر ہے, پھر بھی اگر نفس میں شدید خواہش ہو رہی ہے تو دے دیجئے اس کو, گھر پہ لے آئیے, جگہ اور برتن تبدیل کر دیجئے, بسم اللہ پڑھ کے کھائیے, جو آداب ہیں سنتیں ہیں ان کا رعایت کیجئے, انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن بات جو نفس آپ کا یہ خواہش کر رہا ہے نا اس کو دیجئے. تو حضرت نے فرمایا تھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ نفس کہے گا نا فلاں گناہ کرو فلاں گناہ کرو, تو تم اس کی گردن پکڑ لو کہ ظالم جب تو نے اس وقت کہا تھا کہ گنے کا رس پلاؤ تو میں نے پلا دیا تھا,
اب تو کیوں مجھ سے گناہ کرواتا ہے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نفس خود ہی سہم جائے گا کہ ہاں ہاں بھائی واقعی، پھر اس کا تقاضا بہت ہی کمزور ہو جائے گا، یہ گناہ کے تقاضے اس کے بہت کمزور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو جو میں کہتا ہوں اور اس کے اختیار میں بھی ہوتا ہے، وہ اس کی استطاعت ہوتی ہے، یہ فوراً مجھے فراہم کر دیتا ہے۔ تو اول تو نفس میں تقاضے ہی کم پیدا ہوں گے، اور جو ہوں گے وہ بھی بہت ہی خفیف قسم کے اور ضعیف قسم کے ہوں گے، ان کو قابو کرنا انتہائی آسان ہے۔ یہ وہ بات تھی، یہ ذرا سی وہ کوئی بیان بھی نہیں فرما رہے تھے، حضرت کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور اچانک بس یہ بات فرمائی، جو آج تک مجھے اتنا کام آتی ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ شاید میں گناہوں سے بچنے میں جتنا اس ملفوظ سے مجھے مدد ملی شاید ہی نہ کسی اور چیز سے ملی ہو۔ آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے بھائی، اہل اللہ کی صحبت عجیب چیز ہے۔ تو خیر یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خوف، یہ خوف پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے رکنے والے ہو جائیں گے، اور گناہ پھر ہم سے احیاناً کبھی کبھار ہوں گے، اور اللہ فوراً توبہ کی توفیق دیں گے۔ تو ایک طرف پہرے، فوج موجود، پولیس موجود، ادارے موجود سارے، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک وہ رخ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ باغ میں کام کرتے تھے، انار کا باغ تھا، اس میں وہ بطور ملازم کے کام کرتے تھے۔ ایک دن باغ کے مالک نے یہ کہا کہ مجھے میٹھے انار کا رس لا کر دو، میٹھا انار توڑ کے لاؤ، رس بناؤ۔ انہوں نے انار توڑا اور رس بنایا، وہ کھٹا نکلا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو کھٹا ہے، دوسرا انار لاؤ، میٹھا ہونا چاہیے۔ وہ پھر گئے، دوبارہ ایک انار توڑ کر لائے، رس نکالا، وہ پھر کھٹا نکلا۔ اس نے پھر یہ کہا کہ بھائی یہ تو کھٹا ہے، اور انار لاؤ۔ تیسری مرتبہ وہ گئے، تیسری مرتبہ جو انار لائے اس کا رس نکالا گیا، وہ بھی کھٹا نکلا۔ تو اس نے کہا تمہیں اتنا عرصہ میرے باغ میں کام کرتے ہوئے ہو گیا، تمہیں یہ پہچان نہیں کہ کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے؟ کھٹے اور میٹھے انار کی اب تک تمہیں پہچان نہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ آپ نے جب مجھے اس باغ میں ملازم رکھا تھا تو یہ طے ہی نہیں ہوا تھا کہ تم اس باغ کے انار کھا سکتے ہو؟ اگر میں باغ کے انار کھاتا تو مجھے پہچان ہوتی کہ کون سا میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے، میں نے تو آج تک آپ کے باغ کا ایک انار بھی نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم، ٹھیک ہے تم ملازم ہو، آپ نے تو یوں کہا تھا کہ پانی وغیرہ ڈال دیا کرو، دیکھ بھال کر دیا کرو درختوں کی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ انار بھی کھا لیا کرو، لہذا میں نے نہیں کھایا۔ جب کھایا نہیں تو مجھے پہچان ہی نہیں ہے کہ انار کون سا کھٹا ہوتا ہے کون سا میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا واقعی تم نے آج تک کوئی انار کھایا ہی نہیں اتنے عرصے میں؟ ہاں نہیں۔ بس یہ ہے خوف خدا۔ کیا چیز تھی؟ نہ کوئی وہاں پولیس تھی، جو ان کو کتنی مرتبہ ان کے پاس موقع ملتا ہوگا کہ وہ انار کھا سکتے، کھانا چاہتے کھا سکتے تھے، رس نکالنا چاہتے رس نکال لیتے، دانے کھاتے دانے کھانا چاہتے دانے کھا لیتے انار کے، لیکن کیا چیز تھی جس نے انہیں روکا؟ نہ کوئی فوج، نہ پولیس، نہ کوئی اور پیرا، نہ آج کل یہ کلوز سرکٹ کیمرے جو لگا دیے جاتے ہیں، نہ یہ تھے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں کلوز سرکٹ کیمرے پہ یاد آیا، ایک جگہ جانا ہوا تو وہ وہاں وہ رکھے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، اور وہ جو وہاں ان کے افسر تھے انہوں نے اندر ایک مانیٹر رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مزدور کیسے کام کر رہے ہیں، اور مزدوروں کو بھی یہ بات پتا چلی کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ تو بالکل تندہی سے، نہ کوئی وہ بات کر رہے تھے، نہ کسی اور کام میں مشغول ہو رہے تھے، جو ان کو کام سپر کیا گیا تھا اس میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اس وقت یہ بات ڈالی اللہ اکبر کہ ان کا جو افسر ہے، ان کا نگران یا نگہبان ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ کام صحیح صحیح کر رہے ہیں. بس یہی تو چیز ہے کہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہم کام صحیح صحیح کرنے لگیں گے. ہم سے پھر غلط کام کبھی کبھار ہوں گے بشری تقاضے کی وجہ سے، اور اللہ فوراً توفیق دیں گے توبہ کی، ندامت کی. دیکھیں آپ دنیا میں آج تو بہت ہیں یہ مناظر، کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، ان کی نگرانی ہو رہی ہے کہ آدمی کیسے کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بلکہ آپ تو شیخ صاحب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور ہیں اور دکان پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہماری دکان پہ کیسا کام ہو رہا ہے، کون کس طرح کام کر رہا ہے، ملازم صحیح ہیں، سب ملازم آئے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، سب پتا ہوتا ہے. ملازموں کو بھی پتا ہوتا ہے، اس لیے وہ صحیح صحیح کام کرتے ہیں. بس سارا معاملہ یہی ہے. یہی تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، الم یعلم بان اللہ یرا، ایک آیت ہے یہ قرآن کریم میں الم، یہ کیا بات ہے، ایک آیت کافی ہے، ایک آیت اصلاح کے لیے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس مراقبے کا نام ہی یہی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، یہ مراقبہ کیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت کا تو یہ حال تھا کہ سوتے وقت میں بھی جبکہ آدمی کو ہوش نہیں ہوتا، اور انسان غیر مکلف ہو جاتا ہے سوتے وقت، تو اس وقت بھی حضرت کی جو ٹانگیں تھیں وہ پھیلتی نہیں تھیں، سکڑی رہتی تھی. تو ایک دن خادم نے عرض کیا، حضرت یہ تو بتائیے آپ سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی آپ ٹانگیں نہیں پھیلاتے. فرمایا ارے چھوڑو. اس نے کہا نہیں حضرت بتا دیجیے. فرمایا رہنے دو. جب اس نے اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، حضرت انکار فرماتے رہے، معذرت کرتے رہے، وہ باز نہیں آیا. بالآخر حضرت نے فرمایا ارے نادان، کبھی غلام بھی آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ کبھی کوئی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ مراد یہ تھی کہ میں غلام ہوں، اللہ میرے آقا ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے پاؤں غلام آقا پھیلائے، آقا کے سامنے پاؤں پھیلائے گا غلام؟ یہ وہ استحضار تھا. جب آدمی اللہ سے ڈرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام بھی دے دیتے ہیں کہ سوتے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ عطا فرما دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ مکلف نہیں ہوتا. لہذا علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ، امت میں خوابوں کی تعبیر کا ان سے بڑا ماہر شاید ہی کوئی گزرا ہو، اور یہ شاگرد تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے معبر، تعبیر کہنے والے. ایک صاحب نے آ کر یہ کہا کہ بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ کسی نے پوچھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے عزرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں پوچھ لیا کہ تمہیں تو پتا ہوتا ہے فہرست دے دی جاتی ہے کس کی کب روح قبض کرنی ہے، تو مجھے تو بتاؤ کہ میری موت کب آنی ہے. تو بجائے انہوں نے جواب دینے کے اس طرح پانچوں انگلیاں ایسے دکھا دی. بات سمجھ میں نہیں آئی. بہت سے علماء سے پوچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا تو بہت آسان ہے، ان پانچ، یہ جو انگلیاں دکھائی ہیں، پانچوں انگلیاں دکھا دی ملک الموت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، وہ قرآن میں موجود ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنی ہے. وینزل الغیث، اللہ ہی کو معلوم ہے بارش کب نازل ہونی ہے، سارے آلات بیکار ہو جاتے ہیں. ویعلم ما فی الارحام، اللہ ہی جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا, کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کون کون سا عمل کرے گا, کیا کیا کام کل کرنے والا ہے. وما تعلم نفس بأي أرض تموت, اور کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ زمین کے کس حصے میں اس کی موت آنی ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں فرمایا. یہ جو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے خواب میں جواب دینے کے بجائے یوں اشارہ کر دیا, اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کا مجھے علم نہیں, اللہ ہی جانتے. تو یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خواب میں بھی کوئی نامحرم عورت نظر آ جائے تو میں اپنی نظریں نیچے کر لیتا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مقام اس وقت اس شخص کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا جو بیداری میں بھی اپنی نظر نیچے رکھتا ہو, بچاتا ہو, سوائے اس شخص کے اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا خواب میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نامحرم نظر آ جائے تو میں نظر فوراً نیچے کر لیتا ہوں. جب اللہ کا خوف عطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام بھی عطا فرماتے ہیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مختصر سے الفاظ ہیں, رأس الحکمت مخافت اللہ. کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. حکمت یوں سمجھیے کہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کو حکمت کہا جاتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت عطا کر دی جائے اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. یہ حکمت کا خلاصہ یہی ہے, کسی شخص کو اتباع سنت اتباع شریعت نصیب ہو جائے تو یہ ہے حکمت. تو فرمایا حکمت کی جڑ, تو یعنی اتباع سنت حاصل ہو اتباع شریعت حاصل ہو جائے, اس کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کا خوف حاصل کر لو, یہ سب چیزیں مل جائیں گی. ایک شاعر نے کہا ہے, بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگو سے بچ جانا. دوستوں میں بیٹھ کر کسی گناہ کا تذکرہ ہو کر معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, اور تنہائی میں جب گئے دوستوں کے سامنے تو یوں کہہ دیا, اور تنہائی میں جب گئے تو اسی گناہ کو کر رہے ہیں جس پر یہ کہا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, خود تنہائی میں جا کے وہ گناہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگوں سے بچ جانا. دیکھیے جی, آج کل تو انٹرنیٹ بہت عام ہو گیا ہے, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں انٹرنیٹ پر, اور خود جا کے تنہائی میں استعمال کرتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں, گناہ کی چیزیں اس پر دیکھ رہے ہیں, خود وہاں بیٹھ کے معاذ اللہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں بطور مذمت کے, اور پھر تنہائی میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے میں تو عرض کرتا ہی رہتا ہوں, ان مجالس میں نے کئی دفعہ شاید عرض کیا ہوگا کہ بھائی دیکھیں تنہائی میں انٹرنیٹ استعمال نہ کریں, تنہائی میں ہرگز انٹرنیٹ استعمال نہ کریں, تنہائی میں ہرگز انٹرنیٹ استعمال نہ کریں. خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کھائیے, اپنی جانوں پہ رحم کھائیے. اگر آپ کے گھر والے نہیں ہیں تو آپ چلے جائیے نیک دوستوں میں بیٹھ جائیے, اور آپ کو اپنے اوپر قابو بھی نہیں ہوتا تو آپ مت جائیے گھر میں, آپ کسی دوست نیک دوست کے پاس چلے جائیے. کوئی اور اپنا کام ہے باہر کا وہ نمٹا لیجیے, لیکن خدا کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. تو یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کا خوف پیدا ہو. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا, بہت مشکل ہے خلوت میں مئے گلگو سے بچ جانا, پھول جیسے رنگ کی شراب, اس سے مراد گناہ ہے. کوئی بھی گناہ ہو تنہائی میں. ایک صاحب نے مجھے ایک گناہ کے بارے میں لکھا خط میں کہ میں گناہ کرتا ہوں, یہ تنہائی میں مجھے فلاں گناہ کی عادت ہے, ایک گناہ کا ذکر کیا. تو ان کو علاج بتایا, اس سے فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ فوراً لکھ دیا کہ مجھے آپ کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا. دو تین دفعہ ایسے ہی لکھ دیا. بالآخر میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ کچھ آپ ہی دے دیجیے, آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے, کیا علاج لکھا جائے. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ شعر لکھ دو حضرت والا کا, یہ ہمارے حضرت کا ہی شعر ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. بس یہ شعر لکھ کے بھیجا. اگلا ان کا جواب آیا کہ میری اصلاح ہوئی الحمدللہ, وہ گناہ جو میں کرتا تھا میں رک گیا. یہ شعر میں نے ان کو یہ لکھا تھا کہ بھائی تم تین دفعہ یہ شعر پڑھ لیا کرو, اتنی آواز سے, جب گناہ کا جی چاہ رہا ہو تنہائی میں تو اتنی آواز سے کہ تم خود سن لو, یہ تین دفعہ یہ شعر پڑھ لو, بس اتنا کام کر لو. انہوں نے عمل کر لیا اور کام ہو گیا, کام بن گیا ہمیشہ کے لیے الحمدللہ. یعنی میں امید کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے ان کو تنہائی کا تقویٰ حاصل ہو گیا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ. یاد رکھو یہ بخاری کی روایت ہے, پکی روایت, کوئی کمزور روایت نہیں ہے. حضور نے فرمایا بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ تمہیں شریعت اور سنت پر وہ کھڑا کر دے گی. ان من الشعر حکمہ. تو بھائی یہ خوف ہے, خوف عجیب چیز ہے. اللہ تعالی یعنی حکمت کا جڑ, حکمت کی جڑ ہی یہی ہے کہ بس خوف نصیب ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اسفار فرمایا کرتے تھے اور سیر و تفریح بھی فرماتے تھے. تو ایک دفعہ سیر و تفریح کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں حافظ سمیع اللہ صاحب, مکہ مکرمہ میں انہوں نے ہماری دعوت کی اور وہ 15 شعبان کی رات تھی. تو انہوں نے ہماری دعوت کی کھانے کی, پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ایک نعمت اور بھی ہے آپ کے لیے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, وہیں چلتے. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ وہاں لے کر چلے گئے کچھ فاصلے پہ, ان کی قبر تھی وہاں, نام بھی لکھا ہوا تھا, وہاں مقبرہ مہاجرین ہے, وہاں ان کی قبر ہے. کیونکہ جنت المالا میں حجاج نے ان کو تدفین سے روک دیا تھا کہ ان کو یہاں نہ دفن کرنا, وہ بادشاہ وقت تھا تو اس وقت روک دیا گیا تھا. تو ان کی تدفین پھر وہاں ہوئی تھی اور اس وقت یہ مقام یہ مکہ مکرمہ سے باہر تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک مرتبہ سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے باہر. یہ سیر و تفریح بھی کرنی چاہیے. ملا خوش کو نہ ہموار نہ باشی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو خشک ملا اور ناہموار ملا مت بننا. ملا خشک و ناہموار نہ باشی. کیا ہم حضور سے بڑھ کر ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر ایک ہریالی والی جگہ بنوائی تھی جہاں سبزہ تھا, سبزہ لگوایا, درخت لگوائے. مدینہ منورہ سے باہر وہ جگہ تھی, آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے, گائے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور تفریح کے لیے تشریف لے جاتے, صرف تفریح کے لیے تشریف لے جاتے. اور امت کو فرمایا ربح القلوب ساعۃ فساعۃ, کبھی کبھی اپنے دلوں کو تفریح فراہم کیا کرو. سارا ہفتہ سارا مہینہ کام میں لگے رہے, اب وہ अभी लगे हैं, लगे भाई कुछ तफरी वरना मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा। हमारी शरीयत कितनी मुतवाजिन है देखें तो सही, जरा गौर तो कीजिए। तो फरमाया काम काम, बस काम में लगे रहो, ऐसा ना करो, कभी कभी तफरी किया करो, अपने दिल को तफरी फराम किया करो। और हुजूर का अपना अमल यही था, आप तफरी किया करते थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कमाल दर्जे के मुत्तबे सुन्नत थे, लिहाजा इत्तेबाए सुन्नत में तफरी भी फरमाते थे। इस दर्जे का उनको इत्तेबाए सुन्नत इस दर्जे की हासिल थी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सफर में उन्होंने देखा कि एक जगह हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया, वहां से गुजरते वक्त सिर्फ इस्तिंजे की हैअत बनाकर बैठ गए, जैसे आदमी बैठता है इस्तिंजे के लिए वैसे बैठ गए, इस्तिंजा नहीं किया। लोगों ने पूछा आपने तो इस्तिंजा भी नहीं किया, खाली हैअत बना के बैठ गए। फरमाया मैंने अपने महबूब को देखा था सफर के दौरान, आपने यहां इस्तिंजा फरमाया, मेरा जी चाहा कि मैं वो अदा इख्तियार कर लूं। जिस दरख्त के नीचे आपने आराम किया होता था वहां थोड़ी देर लेट जाते थे, जहां नमाज पढ़ी होती थी वहां नवाफी भी पढ़ लेते थे कि मेरे महबूब ने यहां इस जगह नमाज पढ़ी थी। मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह एक दफा थाना भवन तशरीफ लाए, शेखुल हदीस मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, वहां दो मुसल्ले बिछे हुए थे, एक हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का और एक उनके शेख का हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, दो मुसल्ले थे, दोनों पर दो दो रकात नमाज पढ़ी और देर तक दुआ फरमाते रहे, रोते रहे। ये अमल क्या चीज थी, हालांकि वो नमाज का वक्त नहीं था, फर्ज नमाज का वक्त नहीं था, नवाफिल पढ़े थे, बस नीयत ये थी कि इन बुजुर्गों ने यहां नमाज पढ़ी है तो लाओ बरकत ले लें, बरकत के लिए हम भी उस जगह पे नमाज पढ़ लें। वजह उसकी है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ली शयइन क़दीर, अल्लाह फरमाते हैं मुबारक है वो जात, बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है, वो जात जिस तरह बरकत वाली है, यानी अल्लाह ताला जिस जगह उनका नाम लिया जाता है वो जगह भी बरकत वाली हो जाती है। मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के नाज़िम हकीमुल उम्मत के खलीफा, वो फरमाते हैं रश्क करते हैं मलक ऐसी जमीन पर असाद, मलक बमाने फरिश्ते, इसकी जमा मलाइका आती है या मलाइका आती है, तो रश्क करते हैं मलक ऐसी जमीन पर असाद जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। ऐसी जमीन पर फरिश्तों को रश्क आने लगता है जहां दो चार घड़ी अल्लाह का नाम ले लिया जाए। तो बस भाई एक तो ये खौफ, अल्लाह का खौफ। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने एक दफा तफरी के लिए तशरीफ ले गए, वहां देखा एक चरवाहे को बकरियां चरा रहा है, उसको बुलाया, आओ भाई, खाने के लिए बैठ रहे थे, कुछ खाना भी बनाकर ले गए थे तफरी के लिए कि वहां जाके खाएंगे। तो खाने के लिए जब बैठ रहे थे तो चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा था, फरमाया आओ भाई आ जाओ खाना खा लो। उसने कहा हजरत मैं तो रोजे से हूं। फरमाया ये तो गर्मियों के अय्याम है, इतनी शदीद गर्मी और रमजान के अय्याम भी नहीं है, जो फर्ज रोजों का वक्त होता है वो भी नहीं है, तुमने रोजा रखा हुआ है। तो उसने कहा असल में मैं अपने अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूं, कुराने करीम की आयत की तरफ इशारा था, कुलू अशरबू हनी अम बिमा असलब तुम। अच्छा नमाज का वक्त अजान का, अच्छा कितना वक्त है, बस अभी तो है वक्त, कुलू अशरबू हनी अम बिमा असलब तुम, नमाज कितने बजे है, समाज में बिमा असलब तुम फिल अय्याम अल खालिया, आज खूब खाओ खूब पियो खूब जी भर के खाओ पियो, इसलिए कि तुमने दुनिया में मुजाहदे किए उसका मजा आज चखो, उसका इनाम आज लो, अल्लाह फरमाएंगे अहले जन्नत से। तो उस चरवाहे ने कहा कि मैं वो अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूं, यहां करूंगा तो वहां मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर उसके जवाब से बहुत हैरान हुए, खुश भी हुए और فرمایا کہ لاؤ بھائی ہمیں کچھ دودھ دے دو اپنی بکریوں کا. اس نے کہا حضرت یہ میری بکریاں نہیں ہیں, میں تو اجرت لے کے چراتا ہوں, بکریاں تو کسی اور کی ہیں, مالک تو کوئی اور ہے. اس بات سے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ اتنا ایماندار ہے. پھر فرمایا سوچا کہ اس کا امتحان لینا چاہیے, فرمایا ایسا کرو ایک بکری تم ہمیں دے دو اور اس کی قیمت ہم سے لے لو, اور مالک جب تم سے پوچھے کہ ایک بکری کم کیوں لائے ہو آج واپسی میں, تو تم اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری جو کم ہے اس کو بھیڑیا لے گیا. اور اس زمانے میں بھیڑیے لے ہی جاتے تھے, عام معمول تھا, بھیڑیے اچک کے لے جاتے تھے, بکریوں کو دبوچ لیتے تھے. تو یوں کہہ دینا کہ پیسے اپنے پاس رکھ لو, اور اب ان بکریوں کے مالک سے یوں کہہ دینا کہ یہ بھیڑیا بکری کو لے گیا. تو اس کا جواب یہ تھا فعین اللہ, اللہ کہاں گیا؟ اس نے پوچھا اللہ کہاں جائے گا, اللہ کہاں جائے گا, یعنی اللہ کو کیا حساب دوں گا قیامت کے دن. مالک بھی خوش, وہ بھی وہ مطمئن ہو جائے گا, ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے بھیڑیے لے ہی جاتے ہیں بکریوں کو, وہ بھی چپ ہو جائے گا, پیسے بھی میرے پاس آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, سارا کا سارا مسئلہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. جب اللہ پوچھیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا تھا اس وقت, میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے متاثر ہوئے کہ مدینہ منورہ گئے, اس سے اس کے مالک کا پتہ پوچھا, وہاں پہنچے مدینہ منورہ, فرمایا لا بھائی یہ ریوڑ بھی مجھے بیچ دو, اور یہ جو تمہارا غلام ہے یہ بھی مجھے بیچ دو, میں خریدنا چاہتا ہوں. حضرت کا مقام تھا, عزت تھی, انہوں نے فوراً فروخت کر دیا. پھر فرمایا اس غلام سے فرمایا بھائی میں نے تجھے خرید لیا, اب تو آزاد ہے اور یہ تیرا سارا ریوڑ اب تیرا ہی ہے, اس کا تو ہی مالک ہے, یہ تیرے لیے ہبا ہے, تجھے ہدیہ ہے. یہ ہے اللہ کا خوف. جب یہ حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے, اور یہ حاصل نہ ہو تو وہ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک صاحب نے بتایا تھا آ کر, ہمیں بتایا کہ میں تو رشوت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا, ہاتھ بھی نہیں لگاتا, میں تو کوٹ لٹکا دیتا ہوں دفتر کے کمرے میں, کوٹ لٹکا دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ اس میں ڈال دو, پیسے اس میں ڈال دو, اور جب گھر جاتا ہوں تو بیوی نکال لیتی ہے, جب میں گھر جاتا ہوں تو میری اہلیہ وہ نکال لیتی ہے, میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو کیا اس طرح یہ ہیلا کر, یہ کون کرے گا, یہ ہیلا کون کرے گا جس کو خوف نہیں ہے, اور جس کو بالکل ہی نہیں ہے وہ دھڑلے سے لے گا, لاؤ اتنے لوگ ہمیں چاہیے بس ختم, اتنے لاؤ. جب خوف نہ ہو تو یہ ہوتا ہے اور خوف ہو تو یہ ہوتا ہے, دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری چیز وہ عاجزی اور انکساری ہے, جس کے بارے میں جو دوسری صفت ہے, ایک تو یہ خوف کی صفت, یہ بڑے کام کی ہے, دوسری صفت عاجزی اور انکساری ہے. میرے دوستوں میں سچ عرض کروں, اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں اس سے ہوں ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, احمد تیرا ہر نغمہ ہے پیغام محبت, دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھ کے بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کے اشعار ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ سارا جھگڑا اسی کا چل رہا ہے کہ ہر آدمی نے اپنی ایک قیمت مقرر کر رکھی ہے, اپنے دل میں قیمت بنا, حالانکہ قیمت ہم خود لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ غلام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قیمت لگائے, وہ تو آقا کہے گا اس کی یہ قیمت ہے, آقا کو حق حاصل ہے کہ وہ قیمت لگائے گا کہ میرے اس غلام کی یہ قیمت ہے, غلام کو کیا حق حاصل ہے؟ تو ہم سب نے اپنی اپنی قیمت اپنے دل میں بنا رکھی ہے کہ میں ایسا ہوں, اس قیمت کے مطابق جب معاملہ مخلوق سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم ناراض ہوتے ہیں. یہ ہے معاملہ سارا. اور یہ قیمت لگانا خود اپنی یہ حب جاہ ہے, یہ بہت بڑی بیماری ہے نفس کی اور روح کی. حب جاہ کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا, ہم نے تو فلاں ان کو اتنا دیا تھا, اتنے پیسے دیے تھے شادی میں اور انہوں نے جب اتنے دیے, ہم نے پیسے دیے انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا. بھائی تم نے شکریہ کے لیے دیے تھے, ہم نے ان کی دعوت کی, یہ کیا وہ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, تو گویا آپ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا اس وقت آپ نے یہی توقع رکھی تھی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے, تو یہ تو غلط ہوا, یہ اللہ کے لیے کہاں ہوا. سارے کے سارے جھگڑے جو آج ہماری برادری میں معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اسی کے ہیں, یہی کہ اپنے آپ کو مٹایا نہیں آج بھی اور ان کے ساری نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا جو گھر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے, بڑائی چاہتے ہی نہیں. اور علو کے بعد فساد کا لفظ ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے. یہ بعد میں ذکر کرنا, یہ مراد یہی ہے کہ اصل میں بڑائی چاہنے سے ہی فساد ہوتا ہے, بڑا بننے سے, بڑا بننے کی خواہش کرنے سے, تمنا کرنے سے فساد ہوتا ہے. یا بڑا بننے کی تمنا نہ بھی ہو, کوئی اپنی قیمت ایک بنائی ہوئی ہو اس کے مطابق, اس قیمت کے موافق اگر برتاؤ نہ کیا جائے تو برا لگتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. میں ان کی شادی میں گیا انہوں نے پوچھا تک نہیں, دعوت میں گیا انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ کھانا کھایا تم نے یا نہیں کھایا, تو تم بھائی کیا ہے کس لیے تھے, اس لیے گئے تھے کہ تمہیں پوچھا جائے, تمہیں نمایاں مقام پہ بٹھایا جائے, تمہاری مزاج پرسی کی جائے. اس کا مطلب ہے تم نے قیمت بنا رکھی تھی اپنے دل میں کہ ہاں میں جاؤں گا وہ لوگ مجھ سے پوچھیں. سارا مسئلہ یہی ہے میرے دوستو, ہم نے توقعات قائم کر رکھی ہیں مخلوق سے. اور یاد رکھیں مخلوق کبھی مخلوق مخلوق ہے, وہ توقع پہ کبھی پوری نہیں اتر سکتی 100%. اور جب وہ توقعات پہ پورے نہیں اترتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی جرم تو ہمارا ہے کہ ہم نے توقع کی کیوں, سارا مسئلہ یہ ہے کہ توقع آپ نے رکھی کیوں, کیوں رکھی. آپ توقع اللہ سے رکھیے بس, ختم ہو گئی بات. توقعات رکھنے سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے توقع رکھی ہوئی ہے وہ ہم جائیں گے اس کے یہاں تو ہمیں پوچھے گا, ہمیں کوئی مصیبت پیش آئے گی تو وہ ہمیں پوچھے گا, وہ نہیں پوچھتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہمیں. اس کا مطلب ہے آپ نے توقع باندھی ہوئی ہے. یہی کیفیت, یہی چیز آپ اللہ سے رکھ لیجئے, اللہ میں بیمار ہوں تو آپ بس آپ ہی میرا خیال فرما لیجئے. مجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ ہی میری کفالت فرما لیجئے. اس میں کیا حرج ہے, اللہ سے توقع رکھیے بس, مخلوق سے مت رکھیے. اگر آپ مخلوق سے, ہم اور آپ مخلوق سے, اس میں میں بھی شامل ہوں, مخلوق سے ہم توقع رکھیں گے ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا, صحت بھی خراب ہوگی اور اعمال بھی خراب ہوں گے, غیبتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, بڑا بننے کی خواہش رکھنا, یہی فساد کی جڑ ہے. اگر یہ نہ ہو بھائی میں تو کچھ ہوئی نہیں, کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو اور یا یعنی راستہ طے کرنے والے ہو. راستہ عبور کرنے والا ہو, یہ اس سے بھی یہ کم درجہ ہے مسافر سے بھی. تو اپنے آپ کو ایسا سمجھو. اور یہ نصیحت فرمائی کہ زندوں میں اپنے آپ کو سمجھو ہی نہیں. موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ مرنے سے پہلے مر جاؤ, یعنی بالکل اپنے آپ کو مردہ سمجھو. مردے کے آپ 10 جوتیاں لگا دیں وہ کچھ کہے گا آپ کو؟ کیوں بھائی کچھ کہے گا کہ تم نے میرے 10 ڈیوٹیاں لگا دی؟ تو اگر وہ کہہ دے تو مردہ ہے کب؟ وہ تو یہ تعلیم دی گئی ہمیں، تو مردہ مردہ ہو جاؤ، مردہ مردہ سمجھو اپنے آپ، زندوں میں سمجھو ہی نہیں. تو اب آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی مسئلہ جو چاہے کرتے رہو. تب تو ہمارے معاشرے میں سکون اور امن آ سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو متکبر ہوں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اگر دو آدمی تکبر میں مبتلا ہوں کبھی ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو تکبر یا ایک سے زیادہ، دو تین جتنے بھی ہوں تکبر والے ہوں، بڑے جاؤ جلال والے ہوں، ان میں اتحاد ہو جائے آپس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق ہے. کوئی منافق اور غلط بات پہ ان کا اتحاد ہو گیا، کوئی غرض تھی اپنی، دنیاوی غرض تھی، اس لیے ایک اپنی چیزوں کو ایک طرف رکھ کے وہ کرنا پڑا ان کو اتحاد، اور وہ بھی زیادہ عرصے نہیں رہتا، کچھ عرصے چلتا ہے پھر ختم. تو فرمایا متکبرین میں، تکبر والوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ ضد ہے، اتحاد اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہے. یا کسی نے اپنی قیمت لگا رکھی ہے، تکبر ہو یا قیمت لگا رکھی ہو کہ میرے میں اتنی، میری یہ قیمت ہے، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، جب میں فلاں ہوں تو میرے ساتھ فلاں معاملہ بھی ہونا چاہیے. یا توقع دنیا والوں سے توقع کر رکھی ہو، رشتہ داروں سے، دوستوں سے توقع رکھی ہوئی ہو. یہ تین چیزیں ہو، تکبر ہو، قیمت مقرر کر رکھی ہو دل میں، تکبر ہو، توقع ہو، قیمت مقرر کر رکھی ہو، اپنی حیثیت، اپنی حیثیت مقرر کر رکھی ہو، سمجھ رکھی ہو، ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اتحاد اتفاق نہیں ہوگا. جو ہوگا وہ بھی رخصت ہو جائے گا. یہ سارے جھگڑے حب جا کے ہیں، یہ جو خاندانوں میں لڑائیاں ہیں نا، حب جا کی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا. گویا آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہوا ہے، کوئی حیثیت آپ کی آپ نے مقرر کر رکھی ہے، اس کے مطابق جب معاملہ نہیں ہوا تو آپ برا مانے ہوئے. ہم نے آپ کو شادی میں بلایا، آپ آئے نہیں، اور یا یوں کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں شادی میں بھی نہیں بلایا، آپ کے یہاں شادی ہوئی آپ نے بلایا ہی نہیں ہمیں. یا اللہ، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہیں، اس کا مطلب ہے حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں وہ اس خوشبو کا نشان دیکھا جو اس زمانے میں عورتیں لگاتی تھیں. آپ نے فرمایا جابر تم نے شادی کر لی؟ عرض کیا جی ہاں شادی کر لی. آگے اور بھی ہے مگر میں اس وقت یہ اتنا ہی. اس سے معلوم ہوا کہ نہ انہوں نے مسجد نبوی میں نکاح کیا تھا، نہ حضور سے، او ہم تو فلاں بزرگ سے نکاح پڑھوائیں گے. یہ بھی ہمارے اندر رائج ہوتی جا رہی ہے، بھائی جو مل جائے پڑھوا لو یار، خدا کے بندو یہ نہ کرو، اپنے آپ کو اس تکلیف میں مت ڈالو، نہ دوسروں کو ڈالو. دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے نکاح نہیں پڑھوایا. کون حضور سے بڑھ کر ہے یہ بتائیے مجھے. صحابہ کیا ہستیاں تھے، کیا کیا اللہ نے ان کو کیا چیز بنایا تھا. یہ تھے دین کی سمجھ رکھنے والے. اگر وہ اپنے نکاح کا التزام کرتے کہ نہیں ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پڑھوائیں گے، تو آج ہم بھی مجبور ہوتے کہ کسی بزرگ کو ہی بلاؤ، ورنہ نکاح ہوگا ہی نہیں ہمارا. ایسا نہیں کیا انہوں نے، اس کا مطلب ہے صحابہ ایسا کر لیا کرتے تھے، حضور کو بتائے بغیر، حضور کو بتائے بغیر نکاح کر لیا کرتے تھے، اور حضور سے نکاح پڑھوانے کا التزام بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو ہمارے ہاں ہی چیزیں رائج ہو گئی ہیں. اچھا، اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناراض ہونے کا حق تو تھا، اگر ناراض ہوتے واقعی حق تھا. سردار دو جہاں تھے، سردار دو جہاں، امام الانبیاء، آپ نے کوئی ناراضگی نکیر نہیں فرمائی کہ تم نے مجھے بلایا ہی نہیں, اور بلانا کیا تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تم نکاح کر رہے ہو. تو میرے دوستوں یہ سب حب جا, کیا ہم لوگ حضور سے بڑھ کر ہیں؟ سوچیں تو صحیح. ارے بھائی نہیں بلایا, اس نے اس کی مرضی ہے, شریعت نے اس کو حق دیا ہے, نہ بلائے وہ آپ کو اپنی دعوت میں, ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہی توقع وہی اپنی حیثیت جو ہم نے مقرر کر رکھی ہے دل میں, یا تکبر ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں, مجھے بلانا چاہیے, مجھے میرے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. بھائی یہ تین چیزیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو تو کبھی بھی اتحاد اتفاق نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اگر ہم آخرت کا گھر چاہتے ہیں, کچھ اللہ کے یہاں مقام چاہتے ہیں آخرت میں, تو اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. نہ تو وہ علو یعنی بلندی کو بڑائی کو چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دو صفتیں ہیں, خوف خدا اور عاجزی انکساری, اپنے آپ کو مٹانا, یہ پیدا ہو جائے تو یہ ہمارا معاشرہ جنت بن جائے, ہمارا گھر جنت بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو آ رہا ہے, یہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے ظلم کیا, ان کی طرف مائل بھی مت ہو, جھکو بھی مت. ولا ترکنوا کا لفظ ہے نا قرآن کریم میں, سورہ ہود کی آیت ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, اگر ایسا مت کرنا, ان کی طرف جھکو بھی مت. اگر تم نے ایسا کیا فتمسکم النار, تم کو آگ پکڑ لے گی, جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی. ڈرایا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو. تو یہ ویلنٹائن ڈے منانا, یہ ایک پادری تھا, اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے ایک عورت سے اور گندا یعنی گندے عشق میں وہ مبتلا ہوا, گندی محبت میں مبتلا ہوا, ناجائز محبت میں مبتلا ہوا. آج وہ تو کافر تھا, آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس رسم میں شریک ہو رہے ہیں. تو اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو ان ظالموں کی طرف جھکنا بھی مت, میلان بھی مت کرنا. تمہیں اللہ نے دین دیا ہے, تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے, اعمال دیے ہیں, ان میں لگو. اگر تم نے ایسا نہ کیا فتمسکم النار, تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی. لہذا یہ سیدھی جو میں بات عرض کر رہا ہوں, یہود اور نصارہ نے اس بات کا تہیا کر لیا ہے, تہیا کہ ہمارے دلوں میں جو تھوڑا بہت ایمان باقی ہے اس کو بھی کسی طرح کھرچ کے نکال دیں. انہوں نے تہیا کیا ہوا اس بات کا. لہذا جتنا سستا انٹرنیٹ پاکستان میں ہے, سی ڈیز یہاں پہ سستی ہیں, جو گندی چیزیں یہاں سستی ہیں کہیں اور اتنی نہیں ہیں. یہ کیوں ہے ذرا سوچئے تو صحیح, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے تھوڑا بہت اس کو بھی کھرچ کے نکال دو. میرے دوستو یہ وقت ہے کہ علماء سے جڑ کر رہے ہیں, بزرگوں سے جڑ کر رہے ہیں, دین کے ماحول میں بیٹھے, تبلیغ میں جڑیے, اپنے آپ کی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے, اعمال میں لگیے, ایمان کی حفاظت کیجیے. ورنہ یاد رکھیں کفار نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے, گھیرا تنگ کیا ہوا ہے ہمارے گرد, اور ہم مبتلا ہو جائیں گے اگر ہم نے ان چیزوں کو اختیار نہ کیا, ایمان اور اعمال کو, دین کے ماحول کو, اللہ والوں کی صحبت کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس لیے دوستوں کو بھی پیار محبت سے بتانا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ نے سن لیا اور بس اپنی ذات تک محدود رکھ. دوستوں کو بھی بتائیں کہ بھائی اس میں شریک نہ ہو, یہ غلط عمل ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.